الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج سورہ آل عمران کے سلسلے میں کچھ چیزہ چیزہ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. سورہ فاتحہ میں عرض کیا گیا تھا کہ وہ حمد کی صورت ہے، شکر کی صورت ہے، اور شکر سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ناشکری سے کفر جنم لیتا ہے، اور شکر سے ایمان پیدا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں اجمالی ایمان بیان کیا گیا تھا، یعنی اللہ پر ایمان، اور تمام ایمانیات کی جڑ اور تمام ایمانیات کا سرچشمہ اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم تبھی یہ بات سامنے آتی کہ اس نے رسول بھیجا، اس پر ایمان لانا ہے. اس نے آخرت کا ایک دن مقرر کیا ہے، فیصلے کا، اس پر ایمان لانا ہے. اس کے فرشتے ہیں جس نے انتظام سپرد کر رکھا ہے، جن کے ان پر ایمان لانا ہے. تو اصل تمام ایمانیات کی جڑ اور بنیاد اللہ پر ایمان ہے، جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر تھا. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجرد مجمل ایمان کافی نہیں ہے، جب تک رسالت کی اتباع نہ کی جائے اور رسالت پر ایمان لا کر اور رسول کی زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر تبھی بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ سکتا ہے. تو مکمل ایمان سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا کہ رسول پر ایمان لانا یہی اصل ہے، اور جو رسول پر ایمان لا کر سیرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہی اصل اسلام ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد جو انسان کی زندگی بنتی ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، جو سانچہ اور ڈھانچہ بنتا ہے، اس کا نام اسلام ہے. ایمان ایک تخم ہے، ایک بیج ہے، جو دل کی سرزمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے اسلام کا درخت، تناور درخت پھولتا پھلتا ہے. اسی کو قرآن نے سورہ ابراہیم میں کہا، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا الم تر کیف ترب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ طیبہ کی کیسی مثال پیش کی ہے. کشجرۃ طیبہ، ایک بہترین درخت ہے کلمۃ طیبہ. اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، دل کی سرزمین میں اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں و برگ و بار آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ایمان لانے والا توتی اکلہا کلہین باذن ربہا، ایمان لانے والا اپنے کلمہ طیبہ کے شجر اور برکتیں اور خیر سمیٹتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے کلہین ہر وقت. ایمان لانے کے بعد پہلا انعام جو انسان کو ملتا ہے، جو کسی شخص کو میسر نہیں آتا، دنیا کے کسی انسان کو میسر نہیں آتا، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو میسر آتا ہے، وہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کے قلب کو سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں نے جڑ پکڑ لی ہے. معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کا. آپ غیر مسلم سے کہیے کہ یہ بات یوں ہے، وہ پوچھے گا کیا دلیل ہے، کیا عقلی دلیل ہے، کیا مثالی دلیل ہے، کیا تاریخ سے دلیل ہے. ہمارا معاملہ بہت آسان ہے. ہم نے کہا فلاں بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا، قصہ ختم. رسالت کی بنیاد ہمارے سامنے آئی اور ہمارے مسائل حل ہو گئے. اتنا اطمینان اور اتنا اعتماد جو مومن کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اس صورت میں سورہ آل عمران میں پورے اسلامی ڈھانچے کو پیش کیا گیا ہے. بات یہاں سے اٹھائی گئی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، اس کے قدرت کے کرشمے عجیب و غریب ہیں. وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، انعامات بھی دیتا ہے، فیض بھی پہنچاتا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہوتی ہے. اور اس کی قدرت کے کرشمے یہ ہیں، ان کرشموں میں سے سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندھیریوں میں تین پردوں کے اندر، تین پردے ہوتے ہیں جہاں بچہ بنتا ہے پلتا ہے، تین پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ صورت گری کرتا ہے اولاد کی، بچے کی. جو صورکم فی الارحام کیف یشاء، رحم کے تین پردوں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں میں، تین اندھیریوں میں وہ صورت گری کرتا ہے ایک انسان کی ماں کے پیٹ میں، رحم میں، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے. نہ باپ کو اس میں دخل ہے صورت گری میں، نہ اس ماں کو کوئی دخل ہے جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، ورنہ وہ جیسی چاہتی اپنے بیٹے کی صورت بناتی، اور کسی کا بیٹا بصورت نہ پیدا ہوتا. کون ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا بصورت ہو؟ یہ صورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے بنتا ہے. اور صورت ہی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی صورت کا بنتا ہے کہ امام شافعی بن جاتا ہے، کوئی ایسی صورت کا بنتا ہے اور ایسے کردار کا بنتا ہے، ایسے ذہن کا بنتا ہے کہ غبیب ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا. تو یہ توانائیوں سے، صلاحیتوں سے آراستہ کرنا، صورت گری کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے. اس اللہ پر جو بندہ ایمان لے آئے، اس اللہ کی محبت میں جو سرشار ہو، تو اگر اس خدا سے تمہیں محبت ہے جس نے تمہاری صورت گری کی ہے، اور بہترین صورت گری کی ہے، اس سے اگر محبت ہے تو اس محبت کی کا ثبوت دینا پڑے گا. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس محبت کا ثبوت یہ ہے، اللہ سے محبت کا، کہ اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور میری اتباع کرو گے تو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہاں سے بات کا آغاز ہوا ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی ہے جس سے انسان کو، مومن کو بچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دو قسم کی باتیں، آیتیں قرآن پاک میں ہیں. کچھ تو وہ باتیں ہیں جو اٹل ہیں، بنیادی ہیں، محکم ہیں، جن میں کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، صاف ستھری ہیں، انہی پر ہمارا عقیدہ مبنی ہے، انہی پر ہمارے اعمال مبنی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. محکم آیتیں ہیں، مسلسل آیتیں ہیں، کلیئر کٹ آیتیں ہیں. تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ان کلیئر کٹ آیتوں کو لے کر، ان محکم آیتوں کو لے کر، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مومن رہنا چاہتے ہیں اور سیرت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ محکم آیتیں کیا ہیں، مضبوط آیتیں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اٹل آیتیں کیا ہیں، کلیئر کٹ آیتیں کیا ہیں، بلکہ وہ زیغن ان کے قلوب میں ٹیڑھ ہوتی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو متشابہ آیتیں جو ہیں، جن کو انسان حل ہی نہیں کر سکتا اس دنیا میں، ان کے وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ایسی باتوں کی تعویل تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے اللہ کیسا ہے. ہم مجملہ نہیں ایمان رکھتے ہیں، اس کی تہ میں آپ داخل ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. اللہ ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اسی طرح قبر میں کیسے حساب ہوگا، فرشتے کدھر کھڑے ہوں گے. وہاں ایک درس ہو رہا تھا شکاگو میں، اس میں کسی صاحب نے پوچھا کہ قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو کس طرف کھڑے ہوں گے، متشابہات کی باتیں. تو میں نے کہا بھائی اس میں کیا پریشان ہونے کی بات ہے، انشاءاللہ جلدی پہنچ جاؤ گے، معلوم ہو جائے کدھر کھڑے. اس طرح کی متشابہ باتیں، غیر ضروری باتیں، آخرت کی باتیں، آخرت کے انعامات، قبر کی باتیں اور مرنے کے بعد کی باتیں ہماری سمجھ میں اس دنیا میں نہیں آ سکتی. یہ ایک دوسری دنیا ہے، یہاں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت دی ہے کہ یہاں کی باتیں ہی سمجھ جائیں، وہی بہت ہیں. لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں بہت متشابہ باتیں، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ متشابہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو. مثلاً آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ صاحب یہ بتائیے کہ جو بچے جو مر گئے ان کا کیا ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے، کامل تو کیا نہیں انہوں نے، دوزخ میں جائیں گے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے. تو اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اپنی فکر کم ہوتی ہے. دنیا کا معاملہ ایسا ہے، دین کا معاملہ ایسا ہے کہ دین کے معاملے میں آدمی فکریں کرتا ہے دوسروں کی، اچھا صاحب ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. یہ سب متشابہات ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد پھر دو جنگوں پر، دو غزوات پر بہت تفصیل سے قرآن پاک نے بحث کی ہے اس صورت میں. اور ہماری تاریخ کی دو غزوات بنیادی غزوات ہیں، بہت بڑے غزوات ہیں. سب سے پہلا تو ہے غزوہ بدر، بدر کی جنگ جو اسی مہینے میں لڑی گئی تھی. اس طرح لڑی گئی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ تھی غالباً جب ہم نے فتح پائی. کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، وسائل نہیں تھے. 313 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر میدان میں ڈال دیا تھا، میدان بدر. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے ہیں تو ان کی حالت دیدنی تھی، قابل دید تھی ان کی حالت. آئے اور سجدے میں گر پڑے اللہ کے حضور، گڑگڑانے لگے، رونے لگے، گڑگڑاتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، روتے رہے. دیر ہو گئی، چادر اوڑے ہوئے تھے، کبھی بھی کندھے سے گر جاتی تھی، کبھی پھر اٹھا لیتے تھے، اور روتے رہے، گڑگڑاتے رہے اللہ کے حضور. اور کہہ یہ رہے تھے کہ پروردگار یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے 313 جو میں لے آئے ہوں اس میدان میں. اے پروردگار اگر یہ ضائع ہو گئے لم توبت تو پھر تیری بندگی سرزمین میں نہیں ہو سکے گی، بڑے قیمتی ہیں، میری زندگی بھر کی کمائی ہے، ان کی لاج رکھنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر رقت تاری ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور جنگ شروع ہوئی. اور آپ کو یہ یاد ہے کہ ہمارے پاس 313 مسلمان تو تھے ہم، لیکن نہ ہمارے پاس سواریاں تھیں، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، نہ ہتھیار مکمل تھے، وسائل و ذرائع بھی نہیں تھے. لیکن جو کر سکتے تھے وہ لے آئے تھے. مومنین جو کچھ کر سکیں اس میں تو کوتاہی نہ کریں، لیکن یہ وہ سوچیں کہ ہمارے پاس ہتھیار اور اسلحہ ہوگا، افراد ہوں گے، ٹیکنالوجی ہوگی، تو ہم ترقی پائیں گے اور ہم فتح پکڑ سکیں گے قوم کو. ایسا نہیں ہے. وقت کے لحاظ سے جو ہو آپ کے پاس وہ تو لے آئیے، اس میں تو کوتاہی نہ کیجیے، لیکن کبھی بھی کثرت تعداد کی بنیاد پر یا اسلحہ کی بنیاد پر یا زیادہ راہ کی بنیاد پر ہمیں فتح حاصل ہوئی ہو، ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. اور تاریخ میں جب جب ہمیں ہتھیار ملے، اسلحہ ملا، کثرت تعداد ہماری ہوئی اور ہمیں غرور ہوا کہ آج ہمیں کون شکست دے گا، ہم تو 313 تھے، کچھ نہیں تھا تو ہم فتح پا چکے تھے، اب کون ہمیں ذلیل کرے گا اور کون ہمیں شکست دے سکے گا. تو یہ میدان، یہ منظر بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے میدان حنین میں، حنین کی جنگ میں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ اور حنین کی جنگ کو یاد کرو جب تمہاری کثرت تھی اس وقت، تعداد زیادہ تھی تمہاری، اذ اعجبتکم و تمہیں غرور ہو گیا، تم نے سوچا کہ بدر کے میدان میں ہم 313 تھے، وہاں میں کوئی شکست نہیں دے سکا، تو آج حنین میں ہماری اتنی کثرت تعداد ہے، اتنے ہتھیار ہیں، اتنے اسلحہ ہیں، آج کون شکست دے گا؟ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں غرور میں مبتلا کیا، فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہاری کثرت تعداد اور ہتھیار کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی، فلم تغن عنکم شیئا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ بہت سنتے ہوں گے آپ کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں مقابلے میں آ جائیں، فلاں چیز میں آ جائیں، فلاں چیز میں آ جائیں، جی نہیں، اصلا ایمان میں آ جائیں، ایمان اور عمل صالح میں مقابلے کی بات کریں، اس میں اگر آگے ہیں تو آپ کو دوسرے کیمپ سے لوگ ملتے چلے جائیں گے جو آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کو اپنائیں گے، اور وہیں سے طاقت ملے گی آپ کو۔ اصل طاقت انسان کی ایمان اور عمل صالح کی ہے، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ۔ اور آپ دیکھیے ہماری اس پوری تاریخ ثانیے ہیں، مکے سے جو شروع ہوئی، مدینے سے شروع ہوئی، جس وقت ہم بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے تو ہمارے امیر کے پاس بھی سواریاں زیادہ نہیں تھیں، ایک ہی سواری تھی، کبھی غلام بیٹھتا تھا، کبھی وہ بیٹھتے تھے۔ عروج تو، طاقت و وسائل و ذرائع تو بعد میں ملے ہمیں جب فتح کیے ملک، لیکن فتح جب کرتے چلے جا رہے تھے تو حالات کیسے تھے، کیا وسائل تھے آپ کے پاس، کیا ذرائع تھے آپ کے پاس؟ ایمان کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں تھی، عدل کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں تھی۔ ہمت کو جب تو آپ نے فتح کیا اور پھر واپس آنے لگے تو وہیں کے یہود نے آپ کو روکا، نصارہ نے روکا اور کہا تم مت جاؤ، تم جیسے لوگ تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں، روتے تھے کہ رک جاؤ تم۔ مسلمانوں نے ذمیوں کی دولت واپس کی کہ یہ رکھ لو، ہم تمہاری حفاظت اب نہیں کر سکتے، جا رہے ہیں، لوگ جانے نہیں دیتے تھے۔ اصل میں ہماری طاقت، اس صورت نے یہ بتایا کہ اصل طاقت آپ کی ایمان اور عمل صالح ہے، اس میں آپ برتری ثابت کیجئے۔ وسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور جو وسائل آپ فراہم کر سکتے ہوں، کرنے کی ممانعت نیت نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کریں، لیکن اصلا جو چیز ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ تو جنگ بدر نے ہمیں یہ بات بتائی، اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جنگ بدر میں جب انہیں فتح پائی، یہ تاریخی فتح ہے، یہاں سے ہمارے فتوحات شروع ہوتے ہیں، پہلی فتح ہے ہماری۔ ان فتوحات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک میدان بدر میں جن لوگوں نے فتح پائی ہے، ان جیسے انسان روئے زمین پر نہ کبھی آئے اور نہ کبھی آئیں گے۔ صحابہ کرام کا وہ لشکر تھا ان جیسے انسان روئے زمین پر کبھی نہیں دیکھے گئے اور قیامت تک نہیں دیکھے جا سکتے، اور ان کی قیادت جو شخص کر رہا تھا وہ خدا کا وہ رسول تھا جس سے عظیم تر کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا قیامت تک، بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، لیکن اس قائد سے اور اس لشکر سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس غرے میں نہ رہنا، اور یہ مت سمجھنا کہ فتح تم نے پائی ہے۔ فلم تقتلو ہوں، تم قتل نہیں کر رہے تھے کفار کو، ولیکن اللہ قتل ہوں، بلکہ اللہ اپنے لشکر سے قتل کرا رہا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اور تم تیر نہیں چلا رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ تیر چلا رہا تھا۔ تو فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے، آپ ایمان اور عمل صالح کی قوتیں فراہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملتی۔ یہ جنگ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اس جنگ بدر میں تین بنیادی ہدایتیں ہمیں دی گئیں، وہ تینوں یاد کر لیجئے، آج اتنا ہی سبق کافی ہوگا۔ پہلی ہدایت ہمیں یہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ محض ایمان لانا بلا شبہ بڑا کارنامہ ہے، لیکن محض ایمان کام نہیں کرے گا، جب تک ایمان کے ساتھ تقویٰ کی زندگی نہ ہو، اللہ کی شریعت کی پابندی نہ ہو، سیرت کی روشنی میں، سیرت کے سانچے میں زندگی ڈھلے نہیں، تقویٰ جب تک نہیں ہوگا. تو ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے، کافروں سے نہیں کہا. ایمان جو لے آئے ان سے کہا اتقوا اللہ حق تقاته، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو اللہ سے، اور اللہ کی ایسی محبت اور ایسا خوف پیدا کرو جیسا کہ اس کی محبت کا خوف ہے. پھر یہ سودا ایک دن کا نہیں ہے، معاملہ ایک دن کا نہیں ہے، تقویٰ ایک دن کا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے دم سے لے کر موت کی سرحد تک تم تقویٰ پر رہو، تسلسل کے ساتھ یہ کام کرو. اتق اللہ حق تقاتی پہلا تقاضا ہے. کردار مناؤ، صالح کردار نہیں ہوگا ایک ایک شخص کا، تو ظاہر ہے کہ ایک ایک فرد کا اگر کردار صالح نہیں ہوگا تو اس سے مل کر جو جماعت بنے گی، جماعت کا کردار بھی صالح نہیں ہوگا. سچے موتیوں کا ہار تو وہی کہلائے گا اور اسی کی رونق گلے میں ہوگی جس ہار کا ایک ایک موتی سچا ہو. اور اگر اس کا ایک ایک موتی سچا نہیں ہے، آدھے گھوٹے ہیں، تو سچے موتیوں کا ہار نہیں کہلا سکتا. مسلمانوں کی وہ اجتماعیت صالح اجتماعیت ہوگی جس کا ایک ایک فرد کردار کا پیکر ہو. یہ پہلی بات ہے قرآن نے کہی. دوسری بات یہ ہے کہ صالح کردار پیدا کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک منظم جماعت بن جانا، یہ صالح اجتماعیت پیدا کر لینا اور ایک امت بن جانا بھی ضروری ہے. مکمل اتحاد ہو، کامل اتحاد ہو، قرآن کی بنیاد پر تمہارا اتحاد. واتسمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو، تم سب قرآن کی بنیاد پر ایک امت بن کر اٹھنا. ولا تفرقو، فرقہ فرقہ نہ بننا، گروہ گروہ نہ بننا. یہود و نصارہ نے اپنے نام بدل لیے، مسلم تھے مسلم نہیں رہے، یہود نام رکھ لیا، نصارہ نام رکھ لیا. تم بھی ایسا نہ کرنا کہ مسلمان نام کو بھول جاؤ اور اپنا نام شیعہ اور سنی رکھنے لگو، اپنا نام فرقوں کی بنیاد پر رکھنے لگو. تم مسلمان ہو، اول و آخر مسلمان ہو. یہ پہچان کی عمل کی باتیں ہیں، کسی مسلک پر چل رہے ہو لیکن اصلاً تمہارا ایک دین ہے، ایک ملت ہو، ایک امت ہو، مسلم ہو. مسلم ہونے کے ناطے تم سب ایک ہو. یہ دوسری بنیاد قرآن نے بیان کی، بدر کے بعد کی باتیں ہیں. تیسری بنیاد یہ بیان کی کہ صرف اپنی نمازوں پر، اپنے حج پر، اپنے روزے پر اکتفا نہ کر لینا. بے شک یہ دین کے ارکان ہیں، ان کے بغیر تمہارا دین نہیں ہوگا، لیکن انہی پر بس کر لو تم ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں زندگی بھر ایک مسلح سپاہی کی طرح، ایسا سپاہی جو کسی وقت ہتھیار نہ اتارتا ہو، تمہیں ایسا سپاہی بن کر رہنا پڑے گا. اور کام کیا ہوگا، ڈیوٹی کیا ہوگی تمہاری؟ ڈیوٹی یہ ہوگی کہ دنیا میں کسی طرف کوئی برائی پھیلتے ہوئے نظر نہ آئے، نہ انصافیاں نہ ہوں، نہ حق خون نہ بہایا جائے، خواتین کو نہ ستایا جائے، کمزوروں کو نہ ستایا جائے، کمزوروں کا حق نہ مارا جائے. یہ سب تمہاری ڈیوٹیاں ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر زندگی بھر تمہیں کرنا ہے، یہ مشن پورا کرنا ہے، کرتے رہنا ہے یہ کام. اور تمہاری پہچان و شناخت یہ ہوگی، اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہی اس لیے ہے. دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، تمہیں اپنے لیے زندہ نہیں رہنا ہے. اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی بھلائی و فلاح کے لیے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے. یہ تین کام اگر تم کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح پر فتح دیتا چلا جائے گا. تمہاری کامیابیاں، کامیابی کی راہ کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن یہ تین کام اگر تم نے چھوڑ دیے، آپ آئے ہیں امریکہ میں، بلا شبہ سینٹر بھی بن گئے اور مسجدیں بھی بن گئیں، اسکول بھی کھل گئے، بلا شبہ یہ سب ہمارے کرنے کے کام تھے، ہم نے کیے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسجدوں میں الحمدللہ لڑتے بھڑتے بھی خوب ہیں، اس میں بھی کوئی کمزوری نہیں آئی ہمارے اندر. لیکن محض یہ کام کہ ہم مسجدیں بنا کے اپنی نمازیں قائم کر لیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے دیں، یہ نہیں. آپ کے چاروں طرف جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو قومیں ترس رہی ہیں دین کے لیے، دین کے لیے بیتاب ہیں، پیاس ہے ان میں، تلاش کر رہی ہیں، اور آپ کے دیے بغیر کہیں نہ کہیں سے وہ پا جاتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں آپ کی کوششوں کے بغیر. آپ کی ڈیوٹی یہ تھی یدعون الی الخیر، الخیر کے مجموعے کی طرف انہیں بلاتے، بھلائیوں کا مجموعہ اسلام ہے، یدعون الی الخیر، یہ دعوت تھی ہماری، یہ کام تھا ہمارا، یہ ڈیوٹی تھی ہماری، تیسری ڈیوٹی جو بیان کی گئی، یہ تین کام تھے، دو کام تو کسی نہ کسی حد تک ہم کر ہی رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ آخری کام ہم نے بھلا رکھا ہے اور عرصے دراز سے نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کب سے یہ کام ہم بھلا چکے تھے۔ فتوحات کے بعد ہم اپنے اقتدار کی چاشنیوں میں تو لگ گئے، لیکن دعوت کا کام ہم بڑی حد تک بھول گئے۔ کچھ ہمارے علماء کرتے رہے، صوفیہ کرتے رہے، اس کے نتیجے میں ہندوستان میں اور دوسرے مقامات پر اسلام پہنچا، بے شک انہوں نے کیا، لیکن جن کو عروج اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، طاقت دی تھی، حکومتیں دی تھیں، اقتدار دیا تھا، انہوں نے آنکھیں میش لی، انہوں نے اپنے اقتدار سے عیش اٹھانے کی کوشش کی اور یہ کام نہیں کیا۔ ابتدا میں کچھ سالوں ہوا، اس کے بعد غائب ہو گئے ہم لوگ، ہمیں سو گئے داستان کہ، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے، ہم سو گئے، غافل ہو گئے، اور زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، غفلتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اس وقت دور یہ ہے کہ بدر کے میدان کی یہ تین ہدایتیں جو بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان تینوں ہدایتوں کو اپنایا جائے اور ان کے مطابق زندگی میں ڈھالا جائے۔ اور سب سے آخری بات جو میں نے کہی کہ یہ مشن ہم اپنا نہ بھولیں، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے ایک جماعت بنا کر تمہیں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری شناخت و پہچان یہ ہوگی کہ تم برائیوں کو مٹھاؤ گے اور بھلائیوں کو پھیلاؤ گے، وہ تومنون باللہ، اور تمہاری ایمان کا تقاضا یہی ہے، تم کا ایمان کامل رکھتے ہو تو یہ کرو گے۔ انشاءاللہ غزوہ احد کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے، اور پھر پرسوں سنیچر کو انشاءاللہ تعالی سورہ نساء ہوگی، اور اس میں اپنی خواتین سے کہیے کہ زیادہ سے زیادہ آئیں، کل انشاءاللہ سوال جواب کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رہے گا، کچھ سوالات تو آج سے ہی نہ شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔